بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. راجع كنا شو اسمه بوهنشي هي بوينت نمبر 106 بر 105 بر بوهنشي هي بوينت نمبر 105. مصنف فرماتي هي: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. من بربهاري رحمه الله فرماته: واعلم رحمك الله وليخوب جانو الله تعالى برهم فرماي أن من قال في دين الله کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین میں کہتا ہے اپنی رائے سے، وقیاسی ہی اور اپنے قیاس سے، وتأویل ہی اور اپنی تأویل سے، من غیر حجت بغیر کسی حجت کے، من السنت والجماعتی سنت اور جماعت میں سے، فقد قال علی اللہ ما لا يعلم، تو یقین اس نے اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کی ہے جو وہ نہیں جانتا. ومن قال على الله ما لا يعلم، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کرتا ہے جو وہ نہیں جانتا، فهو من المتكلفين، تو ایسا شخص متکلفین میں سے ہے. امام بربهاري رحمه الله، السلام ورحمة الله وبركاته، جب علم کی بات فرما رہے تھے، جس کے پچھلے پوائنٹ میں گزر چکا ہے کہ علم کیا ہے اور کثرت روایت یا کثرت کتابیں جو ہیں وہ کوئی معیار نہیں ہوتا علم کا. علم تو ایک واضح چیز ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حجت البرہان علم ہے. جس نے بھی قرآن اور سنت سے دلیل پکڑی ہے اور سبا اور سلف سے فہم کو پکڑا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، وہ صاحب علم ہے. لیکن دوسری طرف یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو ہیں جو علم کی بات تو کرتے ہیں لیکن اہل علم میں سے نہیں ہوتے. آخر وہ کیا باتیں ہیں، وہ کون سی چیزیں جو انہوں نے جو ایسے لوگوں کو علم سے دور کر دیتی ہیں؟ ان میں سے چند کا ذکر ہے، جس میں اپنی رائے ہے، قیاس ہے اور باطل تأویل جو ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کا جو ہے وہ کتنا بڑا خطرہ ہے امت پر. اور فضل شیخ العلامہ صاحب فوزان الفوزان حفظ اللہ کیا فرماتے ہیں امام بربهاري کے اس قول کے تعلق سے؟ واعلم رحمك الله، فضل شیخ العلامہ صاحب فوزان الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں: كل جملة يصدرها بقول اعلم، ہر وہ جملہ جس سے مصنف یعنی امام بربهاري رحمه الله اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اعلم سے، من اجل الانتباہ لانها مهمه، تو یہ تنبیہ کے لیے ہے، کیونکہ یہ جو بات کہنے جا رہی ہے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے. یعنی کچھ اہم بات کرنے سے پہلے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جان لو، یعنی میں جو کچھ کہنے والا ہوں کوئی عام بات نہیں، کوئی خاص بات ہے جس کا خاص اہتمام کرنا ہے. اور ہم عقیدے کے اصول کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، شرح السنہ یہ عقیدے کے اصول اس میں جمع کیے گئے ہیں، چند اور مسائل ہیں لیکن جو اصل بات ہے وہ عقیدے کے اصول ہی ہیں، یعنی دین کے اصول کیا ہیں. تو یہ خوب جاننا چاہیے ہم لوگوں کو. اور پھر دعا بھی رحمک اللہ، یہ حسن تصنیف میں سے ہے. بعض علماء جو ہیں اپنی جب بات کرتے ہیں اور اپنے جو علم ہے اسے آگے شیئر کر دوسروں سے، تو طالب علم کا یا جو سننے والا ہے بات کو، اس کا ایک حق ہوتا ہے उसके लिए दुआ की जाए, और उसके साथ साथ इस मौके पर सबसे बड़ी दुआ है वो है रहमत की, अल्लाह ताला पर रहम फरमाए ताकि आप ये मसला खूब जान लो जो बयान किया जा रहा है, और इस पर अल्लाह ताला की रहम हो जाए, यानी उससे मैं समझता हूँ कि बड़ा इंसान और अच्छा इंसान कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए, और जो हम कह रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसकी सही समझने की तौफीक अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। من بربهارك يقول من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. الشيخ صالح بن حفظ الله فرماته فالدين ليس بالرأي، دين رأي سنة يعني رأيك بنيات پر نہیں ہے، إنما هو الاتباع، دين تو صرف اور صرف اتباع پر ہی قائم ہے، ليس الدين بالرأي ولا بالقياس، دين جو ہے نہ تو رائے کی بنیاد پر قائم اور نہ ہی قیاس. والمراد القیاس الفاسد لا القیاس الصحیح، وہ قیاس کی نفی جو کی جا رہی ہے، یعنی وہ قیاس فاسد نہ کہ قیاس صحیح ہے. فالدین ليس بالرأی ولا بالقیاسات ولا بالافکار، دین جو ہے نہ تو رائے سے ہے نہ قیاسات سے ہے اور نہ ہی افکار سے، کہ لوگ اپنے اپنے آئیڈیاز لے کے آئیں، اپنے افکار لے کے آئیں، ہر بندے کا اپنے اپنی سوچ کے مطابق مسائل کو سمجھنا چاہتا ہے اور دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے، یا اپنی رائے کے مطابق اپنی جو قیاسات ہیں جو اس کے اپنی عقل کی فیکٹری میں بنتی ہیں، تو یہ سب باطل ہے، یہ دین نہیں ہوتا، دین اس کو نہیں کہا جاتا، اور نہ ہی ایسے دین پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ ایسے شخص پر عمل کرنے والے، ایسے شخص جو دعوت دینے والا جو ایسے دین کی طرف وہ گمراہ ہو دوسرے کو گمراہ کرنے والا ہوتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وانما هو بالوحی المنزل علی النبی المرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر دین کیا ہے؟ انڈر لائن کر لیں، انما هو بالوحی المنزل علی النبی المرسل صلی اللہ علیہ وسلم، وحی منزل ہے نبی مرسل علیہ الصلوۃ والسلام پر. وحی منزل کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہے اور سنت ہے، یہ وحی منزل ہے، کس پر؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. هذا هو الدین، اسے دین کہتے ہیں. دو لفظ میں دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، القرآن والسنة. اچھا، اس دین کو سمجھنا کیسے ہے؟ بات یہ ہے، یہ تمہیں کہہ دیا قرآن و سنت، اب سمجھنے کے لیے ہماری رائے چلے گی، ہمارے جو اپنے قیاسات ہیں یا ہمارے جو اپنے افکار ہیں، اپنے آئیڈیاز ہیں، جو جیسے سمجھنا چاہتے سمجھنے کی گنجائش ہے کیا؟ کیا وہ سمجھ سکتا ہے؟ اچھا، اگر ہم اپنے اپنے آئیڈیاز کے مطابق دین پہ عمل کرنا چاہیں تو کر سکیں گے؟ اچھا، کر تو لیں گے، ہمارا اتحاد ہو سکے گا. نماز کو لے لیں، فجر کی نماز دو رکعت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھی، صحابہ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اس کیسے نماز پڑھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتفاق کی اس نماز پر. قرآن و سنت ہمیشہ جوڑتی ہے، توڑتی نہیں، اس لیے پوری دنیا میں دیکھ مسلمان جو ہے وہ دو رکعت پڑھتے ہیں، تین رکعت کوئی پڑھتا نہیں، اتفاق ہو گیا ہے. یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں کہاں سے پہنچی، کیسے پہنچی، کس نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے؟ صحابہ نے دیکھا، اور ہم نے صحابہ سے یہ لیا ہے. الغرض تو دین ہے قرآن اور سنت. شاہ صاحب فرماتے ہیں وقیاسی سے مراد، قیاس کی جو نفی کی جا رہی ہے، القیاس الباطل، قیاس باطل ہے. اما القیاس الصحیح المبنی علی العلۃ فہذا من اصول الادلہ، لیکن جو قیاس صحیح ہے، کیا قیاس صحیح کون سا ہے؟ المبنی علی الادلہ، اسے انڈر لائن کر لیں تاکہ لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو، وہ قیاس جو دلائل کی بنیاد پر ہو، جو قیاس دلائل کی بنیاد پر قائم ہو. المبنی علی العلۃ جو علت پر قائم ہے، فهذا من اصول الادله، ذلك اصول میں سے ہے. ادلہ کون سی ہیں؟ ہمارے پاس حجت کیا ہے؟ شخص فرماتے ہیں لنا الادلۃ، کیونکہ جو دلائل ہیں وہ ہیں الکتاب والسنۃ والاجماع والقیاس الصحیح، یہ چار ہیں جو اساس ہے وہ قرآن اور سنت ہے، اور اسی قرآن اور سنت میں سے دو اور چیزیں آئی ہیں جو ہے الاجماع والقیاس الصحیح. تو قیاس کے ساتھ صحیح کا لفظ جوڑنا لازمی ہے، کیونکہ قیاس فاسد و قیاس باطل بھی ہے، جو گمراہی ہی گمراہی ہے. والقیاس الصحیح المبنی علی العلۃ الصحیحۃ، جو علت صحیح پر مبنی ہے، المنصوص علیہ او المستنبطہ، وہ علت جو منصوص علیہ ہے یعنی نص میں یہ علت موجود ہے، او المستنبطہ نص میں تو موجود نہیں ہے لیکن نص سے اسے استنباط کیا گیا ہے، یہ علت معتبر علت ہوتی ہے اور اس پر قیاس کرنا بھی قیاس صحیح ہوتا ہے. شخص فرماتے ہیں لأن العلۃ علی قسمین، وہ علت کی دو قسمیں ہیں، الاول علۃ منصوصۃ، علت منصوصہ ہے یعنی جو نصوص سے واضح طور پر جو نصوص میں موجود ہے، دوسری الآخر علۃ مستنبطۃ، الاول علۃ منصوصۃ والآخر علۃ مستنبطۃ، وہ علت جو نصوص سے استنباط کی گئی ہے، نہ کہ واضح اس نص میں ظاہر، نص میں ظاہر علت نہیں لیکن نصوص سے استنباط کی گئی ہے. ایک دو مثال لگتا کہ بات آسان ہو جائے، بات علت کے بیچ میں آ گئی ہے، بات لوگ صبح صبح جو پریشان ہو گئے، ٹھیک جا رہے تھے بیچ میں پتہ نہیں کیا ہو گئے. جب ہم قیاس کی بات کرتے ہیں تو قیاس جیسے کہ ایک ترازو ہوتا ہے نا، ترازو ایک پیمانہ ہوتا ہے عام لفظوں میں، اسے قیاس کہتے ہیں. اور ترازو کیوں استعمال ہوتا ہے؟ کسی اس کو تولنے کے لیے. آپ دنیا میں جہاں پر بھی جائیں، اگر آپ دو کلو ٹماٹر لیتے ہیں تو دو کلو آپ کو ملے گا، اس سے زیادہ کم نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ دو کلو کا پیمانہ جو ہے وہ وزن جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے. اسی طریقے سے نصوص میں کچھ علتیں ہیں، یہ علتیں اگر ان کے اوپر کوئی حکم صادر ہو گیا ہو قرآن و سنت میں، وہ علت کسی اور چیز میں پائی جائے تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو اس مسئلے کا حکم تھی جس میں یہ علت پائی گئی ہے. مثال سے بات آسان ہو جاتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں علۃ المنصوصۃ علۃ مستنبطۃ. علۃ المنصوصۃ کی مثال لے لیتے ہیں، ایک مثال کافی ہے. ارشاد باری تعالیٰ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں حیض کے خون کے تعلق سے، قل ان کو کہہ دیں کیا ہے؟ وہ اذن اذیت ہے، ناپاکی ہے، اذیت ہے. فاعتزل النساء فی المحیض، بس بیویوں سے، نساء پر بیوی ہیں ان سے اعتزال دور اختیار کرو محیض کی حالت میں. یہ علت کون سی ہے؟ یعنی جب بیوی کو حیض کا خون جاری ہو جائے تو اس کے قریب آئیں، اسے ہم بستری نہیں کرنی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ناپاکی ہے، اور ناپاکی اذیت ہے. جب بھی ناپاکی پائی جائے اذیت اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے. تو حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے کہ بیوی کے پاس جانا بستری کے لیے حیض کی حالت میں حرام ہے. علت کیا ہے؟ حیض کے خون اذیت ہے، واضح ہے. نفاس کا خون، جب نفاس کی حالت، نفاس کیا ہے؟ بچے کے پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے عورت کو، اسے نفاس کا خون کہتے ہیں. نفاس کی حالت میں کیا بیوی سے بستری کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے. دلیل کیا ہے؟ کون سی ہے؟ ناپاکی. اب دیکھیں، جب بھی ناپاکی ہوگی، ناپاکی علت ہے، اذیت علت ہے، جب بھی ہوگی حکم کیا ہوگا؟ اعتزال. نفاس کے خون میں یہ علت ہے کہ نہیں؟ نفاس کے خون کا حکم الگ سے نہیں ہے کہیں پہ کہ بیوی سے دور اختیار کرنی ہے، لیکن یہاں پہ جب ہم اس علت کو دیکھ لیتے ہیں، جب بھی علت موجود ہوگی یہ حکم جاری کر دیا جائے گا. علت المنصوصہ ہے, اور اس علت یہ علت جب کسی اور جگہ پہ پائی جائے تو حکم وہی ہو جاتا ہے. علت مستنبطۃ کی مثال لے دیتے ہیں, علت واضح نہیں لیکن اس سے استنباط کیا گیا ہے. سود جاری ہوتا ہے سونے میں اور چاندی میں, دلیل اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد الى اخر الحديث. یعنی جب بھی آپ نے سونے کا کاروبار کرنا ہے, سونے کی لین دین کرنی ہے سونے سے, تو دو شرطیں ہیں, مثلاً بمثل یدم بید. پہلی شرط کیا ہے؟ برابر مقدار ہوگی, اور سودا کیا ہوگا؟ ہاتھوں ہاتھ ہوگا. ہاتھوں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ کیش, اس میں ادھار نہیں چلے گا, اس میں ایک ہاتھ سے دینا ہے دوسرے ہاتھ سے لینا ہے, یدم بید. سونے میں, چاندی میں, جو میں, گندم میں, کھجور میں, نمک میں, یہ چھ چیزیں ہیں. اچھا, ریال اور روپیہ سونا ہے, ہے سونا, چاندی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک ریال دے کے دو ریال لے سکتے ہیں؟ نہیں, نہ سونا ہے نہ چاندی ہے, کیا ہے؟ نمک ہے. ان میں سے کوئی جو چھ چیزیں ان میں سے کوئی ہے, تو کہاں سے آپ نے نہیں کہہ دیا اسے؟ سونا اور چاندی کا کیا ہے؟ ایسے تھوڑی ہے, آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ریال روپیہ میں ڈالر میں یہ وہی حکم ہوگا جو حکم سونے اور چاندی کا ہے, یہی کہنا بھی. کس نے آپ کو کہا ہے کہ یہ حکم جو سونا چاندی کے تھا وہی ریال روپیہ میں لگے گا؟ آپ سے کوئی دلیل پوچھتے ہیں کیا ہے؟ اب یہ حدیث سنائیں گے, متفق علیہ حدیث ہے. آپ سے سوال کرنا کوئی بھی کر سکتا ہے, بھائی حدیث میں سونے چاندی کا ذکر تو ہے لیکن ریال روپے کا ذکر تو نہیں ہے, کیا جواب ہونا چاہیے؟ العلۃ المستنبطۃ, یہ وہ علت ہے جسے ہم نے نکالا ہے اس حدیث سے. علت مستنبطۃ کیسے نکالی جائے؟ اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے. بعض چیزیں جو ہیں وہ علت سمجھی جاتی ہے کہ علت ہوتی نہیں ہے. اب جیسا کہ سونا ہے, سونے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سونا جو ہے اس سونے میں سود جاری ہوا ہے؟ اس کا پیلا رنگ, اس کی چمک دمک, اس کی جو قیمتی حیثیت ہے, قیمت جو ہے وہ, یا اور کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ کم جگہ ملتا ہے, کم جگہ ملتا ہے, اور کوئی اور صفت؟ ہاں, کوالٹی, کیرٹ وغیرہ. اچھا, یہ چیزیں جو ہیں, اب اس کا مطلب جو بھی پیلی چیز ہوگی مطلب سونا ہوگی, ہر چمکنے والی چیز یہ بھی نہیں. سبحان اللہ, یہ سونے میں چیزیں ہیں کہ نہیں؟ یہ ہیں چیزیں, یہ اوصاف موجود ہیں. وہ کون سا وصف جس کی وجہ سے سونے میں یہ سود جاری ہوا ہے, وہ کیا علت ہے؟ الثمنیہ, کہ سونا کرنسی کے طور پہ استعمال ہوا ہے. قسمت کرنسی تھا کہ نہیں؟ اچھا, چاندی میں کیا ہے؟ یہی چیز ہے. تو یہ دیکھا گیا کہ جو بھی اوصاف موجود ان میں سے ایک ایسا وصف ہے جو سونے میں بھی ہے چاندی میں بھی ہے, وہ کیا ہے؟ کرنسی ہے, ثمنی اسے کہتے ہیں, کہ کرنسی جس میں پائی جائے اس کا حکم وہی ہو کہ جو سونے کا اور چاندی کا ہے. اچھا, ڈالر میں یہ چیز ہے کہ نہیں؟ ریال میں ہے, روپیے میں ہے, اگرچہ پیپر نوٹ ہے, نہ سونا ہے نہ چاندی ہے. تو ریال روپے ڈالر میں اس لیے سود جاری ہوتا ہے کہ علت مستنبطہ کیا گیا, نکالا گیا ہے سونے اور چاندی سے جو علت موجود ہے وہ یہاں پر بھی موجود ہے, اس لیے حکم وہی ہے جو سونے اور چاندی کا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, چاول میں سود جاری ہوتا ہے, یعنی اگر آپ ایک کلو کھجور دیتے ہیں کیا دو کلو یا ڈیڑھ کلو لے سکتے ہیں کھجور میں؟ یار صبح صبح کیا ہو گیا, ناشتہ نہیں کیا تو, ابھی ناشتہ کا ٹائم ہے, ابھی کیا ہو گیا؟ एक खजूर देके, पुरानी अच्छी खजूर एक किलो देके, क्या पुरानी खजूर दो किलो ली जा सकती है? यार पुरानी खजूर है, बहुत सीधा खजूर है, अजवा खजूर देके एक किलो, क्या शुक्कर 3 किलो ले सकते हैं? अजवा खजूर महंगी नहीं है, तो फिर 60 का किलो आता है, 70 का कितने का आता है? सुकरी 25 रुपये का किलो है, तो इसे एतबार से अगर लें तो फिर 1 किलो के बराबर तो ना हुआ आपके लिए, नहीं जायज़ नहीं है। पहले बेचे कैसे हो तो ठीक है, लेकिन खजूर तो खजूर ही होती है यार, कीमत में फ़र्क हो सकता है, खजूर तो खजूर ही होती है ना, ये बता रहा हूँ मैं। अच्छा, जो इल्लत खजूर में है, जो इल्लत नमक में है, जो इल्लत गंदम में है और जौ में है, वो क्या इल्लत है? ये चीज़ें खाई जाती हैं तो फिर केले भी तो खाया जाता है ना, क्या 2 केले दे के 1 केला लिया जा सकता है? हाँ या ना? 2 केले आप पाकिस्तान के लिए छोटे होते हैं, यमन के केले बड़े होते हैं, 3 पाकिस्तान केले जो दे दें और 1 जो केला है वो यमन वाला या सऊदी का जो है या अमेरिकन केला ले लें, जायज़ है? बाकी को खामोश है, या पता नहीं नहीं जायज़, जायज़ है। केले का केले में कोई फ़र्क हो तो कोई फ़र्क पड़ता है? कोई पड़ता है ना, फिर जायज़ नहीं है, नहीं है जायज़। अच्छा ये देखिए, ये मज़े की बात देखिए, टमाटर में चले गए, सेब में चले गए, आप 2 किलो सेब लेके 1 सेब अच्छा वाला ले लें। अच्छा ग्रीन एप्पल जो महंगा होता है ना, वो कहते हैं ग्रीन एप्पल जो है वो वज़न कम करता है, रेड एप्पल आप 2 किलो देखे 1 किलो जो है वो ग्रीन एप्पल ले लें, चलेगा? नहीं चलेगा, परेशान हो गए सुबह सुबह। देखें ये चीज़ें जो हैं खजूर पे कर देते, क्योंकि खजूर फ्रूट समझा जाता है, खजूर और केले में और टमाटर में और सेब में कोई फ़र्क है कि नहीं? अगर फ़र्क नहीं तो हुक्म एक होना चाहिए। देखें शरीयत में कायदा कानून है, दो एक ऐसी चीज़ों में जुदा नहीं करती शरीयत, और जो मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ती नहीं है शरीयत कभी, क्योंकि अहकमुल हाकिमीन का दीन है ये। अच्छा खजूर और केला फ्रूट्स में से है कि नहीं, एक जैसे हैं दोनों? अच्छा ये देखते हैं वो कौन सी चीज़ है जो दोनों फ़र्क वाज करते, क्या दोनों खाए जाते हैं कि नहीं? खाए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं दोनों, स्टोर किए जाते हैं, केला स्टोर किया जा सकता है फ्रिज में रखें, कितने दिन रखेंगे फ्रिज में? खजूर स्टोर की जा सकती है कि नहीं लंबे अरसे तक के लिए? अच्छा केले को तोला जाता है, मापा जाता है, यानी उसका वज़न होता है या उसका मिक्याल में मापा जाता है? दर्जन के हिसाब से होता है या बाज मुल्कों में या वज़न के हिसाब से होता है? यहाँ पर वज़न है हमारे पाकिस्तान इंडिया में मेरे ख्याल दर्जन गिनती के तौर पर देते हैं दर्जन के हिसाब से। खजूर कैसे मिलती है? देखिए वज़न अब हो रहा है, असल खजूर जो है ना वो मिक्याल में मापी जाती थी, ठीक है ना। अच्छा गंदम और चावल की मिसाल आसान हो जाती है, गंदम और चावल एक जैसे हैं कि नहीं? गंदम में सूज जारी होता है कि नहीं? अच्छा चावल में जारी होता है? नहीं है चावल में, अब बिंद चावल मिलता है और करना चावल भी मिलता है, उसकी कीमतों में तो फ़र्क है, लेकिन क्या 1 किलो देकर 2 किलो लिया जा सकता है चावल में? नहीं लिया जा सकता, वजह क्या है? चावल का जिक्र तो हदीस में है नहीं। जो इल्लत गंदम में है क्या वो इल्लत चावल में है कि नहीं? देख दोनों खाए जाते हैं, दोनों ख़ास बर्तन में मापे जाते हैं, केल में जो मिक्याल होता है, और दोनों जो है लंबे से ज़खीरा भी किए जा सकते हैं। जब ये इल्लत मौजूद होगी चीज़ में तो उसमें सूद जारी हो जाता है। ये कौन सी इल्लत है? मुस्तंबता है, निकाली गई है। तो इल्लत मंसूसा हो या मुस्तंबता हो, इल्लत मौजूद हो तो ऐसा क्यास जो क्यास बातिल है, क्यास फासिद है, क्यास सही है? क्यास सही है, वाज़ हुआ ये मायने शेख साहब के पे कहना इल्लत मंसूसा या इल्लत मुस्तंबता। قوله وتأويله المراد بالتأويل شيخ صلى فرماته تأويل سمرة صرف اللفظ عن ظاهرية من غير الدليل. اس لفظ کو اپنے ظاہر سے صرف کر دینا بغیر کسی دلیل کے، هذا التأويل مذموم، یہ تأويل مذموم ہے. جب انسان کوئی بات کرتا ہے نا تو سننے والے کو پتہ چلتا ہے کہ انسان بات کیا کہہ رہا ہے، بغیر الفاظ کچھ اور ہوتے سمجھ میں ہماری وہی ہوتے جو اس کی مراد ہے کہنے والے کی. ہم کہتے ہیں کہ بہادر شخص ہے، ایک کہتے ہیں یار بہادر شخص تو اس کے ہاتھ میں نے تلوار دیکھی ہے، گھوڑے پہ سوار تھا وہ، بڑے بہادر سے جنگ کی ہے. دوسرے اسی اخبار کو اور طریقے سے کہتا ہے، کہتے ہیں میں نے شیر کو گھوڑے پہ دیکھا، ہاتھ میں تلوار تھی اور بڑا اس نے کمال کر دکھایا ہے. دونوں کے عبارتوں میں الفاظ میں تو فرق ہے، معنی میں کوئی فرق ہے؟ یعنی جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے شیر کو گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے دیکھا، ہاتھ میں تلوار اور بڑے کمال کی جنگ کر رہا تھا، کیا کسی کے ذہن سننے وقت ذہن میں کبھی آ سکتے اس شیر جو جنگل کا جانور ہے وہی گھوڑے پہ سوار تو وہ جنگ لڑ رہا تھا، ذہن میں آ سکتا ہے کسی کے؟ کیا خیال ہے؟ تو یار شیر ہی ہوتا ہے نا پھر. تو یہاں پر شیر کا جو لفظ اس کا ایک معنی قریب کا، ایک معنی دور کا ہے. قریب کا معنی وہ جانور جنگل میں رہتا ہے، دور کا معنی ہے کہ بہادر کو بھی شیر کہا جاتا ہے. تو کہنے والے کا جو جملہ جب وہ کہتا ہے اسے متعین ہو جاتا ہے کہ معنی اصل مراد معنی کیا ہے. ایسے الفاظ شریعت کے بعض الفاظ موجود ہیں، ایک معنی اصل معنی ہے اور بعض اصل معنی کے ساتھ اور معنی بھی ہوتے ہیں جو دور کے معنی ہوتے ہیں، اور بغیر کسی دلیل کے دور کے معنی کو قریب معنی پر ترجیح نہیں دی جاتی کبھی بھی. جو ترجیح دے دیتے ہیں دور کے معنی کو قریب کے معنی پر، یہ فاسد تأویل ہے. اور تفسیر کے معنی بھی آتی ہے، تأویل الاحلام، خوابوں کی تعبیر کو بھی کہا جاتا ہے، تأویل تفسیر کو بھی کہا جاتا ہے. اللہم علمہ التأویل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ کے تعلق سے کہتا ہوں تأویل یعنی علم تفسیر کا علم عطا فرما. تو تأویل کے مختلف معنی، لیکن یہ جو معنی ہے یہاں پر مراد ہے کہ ایک تو قیاس باطل تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، لیکن قیاس باطل یا اپنے رائے کی بات نہیں کرتا ہے، تأویل کی بات کرتا ہے. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اور ہاتھ سے مراد طاقت اور قدرت ہے. عربی زبان میں ہاتھ جو ہے ید کے دو معنی، ایک معنی وہ ہاتھ جسے پکڑا جاتا ہے، مخلوق کا ہاتھ جسے ہم پکڑتے ہیں ہاتھ کہتے ہیں، معروف ہے. اور یہ دیکھا گیا کہ ہاتھ کا لفظ طاقت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، قدرت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ ہاتھ جو ہے وہ طاقت، مخلوق کی طاقت اس کے ہاتھوں میں ہو جسے کہا جاتا ہے، تو طاقت کا معنی بھی پایا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کشادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کشادہ ہے، کیونکہ نعمت کے لیے بھی ہاتھ استعمال ہوتا ہے. فرعون سخی ہے یعنی اس کے ہاتھ کشادہ ہے، یہ بھی کہا گیا ہے. عربی زبان میں دونوں معنی موجود ہیں، لیکن معنی مراد یہاں پہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہوتا ہے قرآن اور سنت کی نصوص میں تو اسے کیا مراد ہوتا ہے؟ وہ دور کا معنی یا اصلی معنی؟ اصلی معنی جس سے پکڑا جاتا ہے، ہاتھ معروف ہے، اور دور کا معنی طاقت ہے، قدرت ہے، نعمت ہے، مختلف. تأویل فاسد جو جس کا ذکر کیا جائے وہ کیا ہے کہ دور کے معنی کو لیا جائے، اصل معنی کو چھوڑ دیا جائے. ہاں اگر کوئی دلیل ہے جو اس لفظ کو اس کے صحیح معنی سے اصل معنی سے پھیر دیتی ہے تو تب تو الگ ہے. اور یہاں پہ کوئی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے، چلو یہاں پر تو کوئی کہہ سکتا ہے یہ دو مبسوطتان دونوں ہاتھ کا ذکر ہے، لیکن سورۃ صاد کے 75 میں کیا کسی کے پاس کیا دلیل ہے، کیا جواز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تو نے عدو کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ حقیقی ہے یا ہاتھ مجازی جس کو کہا جاتا ہے، یا تأویل کر کے کہ اللہ کی طاقت و قدرت و نعمت، کیا مراد ہے اسے؟ کیوں؟ کیونکہ عقل کا کیا تقاضا ہے؟ جو عقل کی بات کرتے ہیں یہ عقل کی بات کر کے کرتے ہیں، یہ تو تشبیہ لازم آتی ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حقیقی ہاتھ کو مان لیں تو تشبیہ لازم آتی ہے، تشبیہ سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس لیے ہم اس کی نفی کر کے جو ہے اصل معنی کو چھوڑ کے اس معنی کی طرف جاتے ہیں جو دور کا معنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کفر ہے. یہی کہتے ہیں نا، کیا ہمیں تشبیہ لازم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے عقل کا تقاضا کیا ہے. عقل کی بات کرتے ہیں عقل سے اپنی عقل پہ تول کے بات کر کے دیکھیں. اگر نعمت و قدرت یہاں پر آپ کہتے ہیں لیکن دو نعمت ہیں دو قدرتیں ہیں صرف, میں نے تو فاسد ہوا نا. بیدی اپنے دونوں ہاتھوں سے اللہ کی دو نعمتیں, وان تعد نعمت اللہ لا تحصوها, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا. تو یہ ٹکراؤ کہاں سے آ گئے بھائی؟ اللہ کے پاک میں کبھی ٹکراؤ ہو نہیں سکتا, تضاد ہو نہیں سکتا. تو معنی کیا؟ معنی یہ کہ آپ جو معنی لیا وہ غلط معنی لیا, باطل معنی لیا. صحیح معنی وہ جو حقیقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. اب سوال آتا ہے کہ ہاتھ کیسے ہیں؟ جواب اللہ اعلم. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کیفیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سپورٹ نہیں کیا, تو معنی کو ہی بدل دیا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ اعلم, اللہ نے یہ تو فرمایا میرے دو ہاتھ, یعنی فرمایا میرے ہاتھ کیسے ہیں. تو ہم کیسے جرات و جسارت کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ ہیں وہ کیسے ہیں؟ مخلوق کی طرح ہیں, اپنی اس فاسد فیکٹری میں پہلے تولتے ہیں اور پھر بولتے ہیں. غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے کوئی ذات ہے؟ مخلوق موجود ہے کہ نہیں؟ خالق موجود ہے کہ نہیں؟ کیا وجود کے اعتبار دونوں میں تشبیہ لازم آتی ہے؟ نہیں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں تشبیہ لازم نہیں آتی ہے اور ہم یقین مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود مخلوق بھی موجود ہے, تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں یہ قاعدہ کیوں نہیں اپلائی کیا جاتا, اور یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے الگ سے بالکل اور مخلوق کی ذات الگ سے ہے, تو اللہ تعالیٰ اسماء و صفات بھی الگ ہے, مخلوق کے اسماء و صفات الگ ہیں؟ یہ قاعدہ وہاں پہ اپلائی کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے, اسماء و صفات ہی ایسے ہیں, تشبیہ کہاں پہ ہے؟ تشبیہ تب ہوتی ہے جب اپنی نکارہ فیکٹری میں تولتے ہیں اور کہتے ہیں اسے تشبیہ لازم آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں ہر جگہ موجود ہے؟ کہتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو سمت لازم آتی ہے, پھر اس میں جسم لازم آتا ہے. جسم تو انسان کا ہوتا ہے, مخلوق کا ہوتا ہے, سمت بھی مخلوق ہی رہتی ہے. تو یہ معنی فاسد ہو جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے. خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا کفر ہے, اسلام کہتے ہیں جائز نہیں ہے. کس نے کہا ہے؟ الرحمن علی عرش استوى, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سنا, وحی ہے. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, تابعین نے صحابہ سے سنا ہے, اتباع التابعین نے تابعین سے سنا ہے. ان میں سے کسی نے ایک پر تب یہ سوال کیا ہے عرش پر مستوی ہے تو کیسے مستوی ہوا؟ کیوں یہ سوال کیوں نہیں ہوا؟ اس سوال کا معنی معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے, اس پر ایمان لانا واجب ہے. سوال کرنا بدعت ہے. یہ بات کب ہمیں پتہ چلی ہے؟ جب امام مالک سے کسی نے سوال کیا اس کیفیت کے بارے میں, ورنہ معنی مسلم تھا, یہ معنی موجود تھا سلف میں, اس لیے وہ سوال کرتے نہیں تھے. جس نے سلف منہج کو چھوڑ لیا ہے وہ یہ سوال کرتے پھر ٹھوکرے بھی کھاتے ہیں. تو تأویل باطل, تأویل فاسد تأویل وہ ہے کہ کسی لفظ کو اپنے ظاہر سے بغیر کسی دلیل کے صرف کر دینا, وہذا هو التأویل المذموم, یہ تأویل مذموم ہے. تأویل محمود بھی تو ہے, مطلب یہ ہے جب مذموم ہے تو اس کی جگہ دوسری جگہ محمود بھی تو ہے. اچھی تأویل تو اچھی تأویل کیا ہے؟ صحیح تفسیر, صحیح تفسیر قرآن اور مجید کی صحیح تفسیر ہے, اسے بھی تأویل کہا جاتا ہے. یا کسی دلیل اور بنیاد کسی دلیل کی روشنی میں اگر آپ دور کا معنی لیتے ہیں دلیل کی بنا پر, تب تو ٹھیک ہے, لیکن دلیل بھی دلیل ہونی چاہیے. آپ کی غلط سوچ, غلط سمجھ, غلط فہم نہیں ہونی چاہیے, بلکہ سلف کے فہم کے مطابق ہونی چاہیے. قوله ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين, جو اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کرتا ہے جو وہ نہیں جانتا متکلفین میں سے ہے. والتکلف هو القول في الدين بلا حجة, تکلف سے کیا مراد ہے؟ دین میں بغیر حجت کے بات کرنا, بغیر دلیل کے بات کرنا, اور بہت بڑا جرم ہے. القول على الله من غیر علم. دیکھیں کسی بھی فیلڈ میں آپ اگر کسی سائنس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی رائے, اپنا قیاس, اپنی آئیڈیاز دے سکتے ہیں. میڈیکل فیلڈ میں آپ آئیں اور آپ ڈاکٹر کو کہیں کہ اپنے علاج ایسے نہیں, اپنے علاج ایسے کریں, کیونکہ میرا دل کر کہتا ہے کہ علاج یہ مؤثر ہوگا, آپ کا علاج ٹھیک نہیں ہے, مانے گا اس کی بات؟ اگرچہ تو کلک بھی اس کا علاج بھی اگر مؤثر ہو جائے مثال کے طور پہ, مانے چاہیے اس کی بات؟ میڈیکل سائنس تکے پر نہیں چلتی, اس کے اصول ہوتے ہیں, جو اصولوں کے مطابق بات کرتے بات مانی جاتی ہے. انجینئرنگ سائنس لے لیں, کوئی بھی سائنس لے لیں آپ, ہر سائنس اپنے اصول پر قائم ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی اصول کی مخالفت کرتا ہے تو سائنس تو اپنی جگہ پہ باقی ہے, نقصان کس کو ہے جو غلط بات کر رہا ہے؟ اچھا, جو کسی سائنس کی مخالفت کرتے کے بعد یا اپنا آئیڈیاز دینا چاہتا ہے, وہ کہتے ہیں میرے اس بات کو مان لو, ایک تو اس کی بات کو مانے گا کوئی نہیں, نقصان بھی اسی کا اپنا ہے, اسے مجرم کہا جائے گا کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ جو اصولوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی, اس کے پاس کوئی دلیل حجت بھی نہیں ہے نا, اور جو مسلمات ہے اس کے خلاف ورزی کر رہا ہے اور لوگوں کو یہ کہہ رہے کہ میری بات مانو اپنے اصولوں کو چھوڑو, مجرم ہے کہ نہیں؟ مجرم ہے. جو شریعت کے اصول ہیں نا, واللہ وہ میڈیکل سائنس سے بھی زیادہ مضبوط ہے. میں نے دونوں پڑھے ہیں, لیکن جو شریعت کے اصول ہیں واللہ یہ کوئی اصول نہیں, کیونکہ یہ وحی ہے, پاک ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی شریعت ہے. فروع مسائل میں اختلاف ہوا ہے, اختلاف کرنے والے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نیک اچھے لوگ تھے, متقی پرہیزگار جو اہل علم تھے, حق تک پہنچنا چاہتے تھے, اپنا اپنا اجتہاد کیا, واضح نص نہیں تھا, اجتہاد بس میں اختلاف ہو گیا ہے. لیکن عقیدہ کے اصول میں کوئی اختلاف آپ کو نظر آیا ہے؟ صحابہ میں, تابعین, اتباع التابعین, بہترین تین زمانے کے لوگوں میں نہیں ہوا ہے اصول میں اختلاف. یہی وجہ ہے کہ وہ اصولوں پر قائم تھے, اصولوں کے مطابق بات کرتے تھے, اصولوں کے خلاف بات نہیں کرتے تھے. جو بھی خلاف بات کرتا تو اس کی پکڑ ہوتی تھی, نشاندہی کی جاتی تھی, اور لوگوں کو خبردار کیا جاتا تھا کہ اہل بدعت ہے, اس سے دور رہو, یہ بدعتی ہے, اہل بدعت میں سے ہے. اور یہ پاک شریعت, یہ پاک منہج کھل کے سامنے آیا ہے اور تا قیامت رہے گا. چلنے والے کی تعداد کوئی معیار نہیں ہے کہ لوگ کتنے اس پہ چلیں گے, اس منہج پہ معیار کیا ہے؟ حق ہے. جو بھی اس حق کی بنیاد پر بات کرتا ہے اور حجت و دلیل کی بنیاد پر بات کرتا ہے, اس کا قول و فہم کو تضاد نہیں ہوتا, اور سلف کے فہم کے مطابق اس منہج پر چلتا ہے, وہی حق پر ہے. اس کا رنگ, اس کی جنس, اس کی زبان, یا اس کا علاقہ, یا کوئی چیز کاؤنٹ نہیں کرتی. امام بخاری کہاں کے ہیں؟ بخارا کے ہیں, افغانستان کے. عجم ہے, عرب بھی نہیں, عجمی تھے, لیکن جب اس منہج پر قائم ہوئے تو ائمہ سلف میں سے ہیں, صرف سلف سے بڑھ کے ائمہ سلف میں سے ہیں, کیونکہ ایک واضح منہج ہے. جو بھی اس پر قائم ہوتا ہے وہی حق پر ہوتا ہے, اور جو بھی بغیر دلیل کی بات کرتا ہے اس کو جانتے جرم کتنا بڑا ہے؟ وہ میڈیکل سائنس, انجینئرنگ سائنس, جتنی سائنس کے خلاف جو بات کرتا ہے اس سے بڑھ کر, جو سب سے بڑھ کر جرم ہے, القول علی اللہ بغیر علم, سب سے بڑا جرم ہے یہ, جسے شرک کے برابر یا شرک سے بدتر کہا گیا ہے. اصل فساد کہاں سے آتا ہے؟ یہیں سے آتا ہے کہ دین کی بات تو کرنی ہے, لوگوں کو نصیحت کرنی ہے, لیکن بغیر دلیل کے, لوگوں کی اصلاح کرنی ہے اپنی خواہشات کے مطابق, اس لیے جھوٹ بھی چلے گا, جھوٹے قصے بھی, کہانیاں بھی چلیں گی. لوگوں کا دل جیتنا ہے, کس لیے جیتنا ہے؟ تاکہ لوگ دیندار بن جائیں, لوگ نمازی بن جائیں. سبحان اللہ, کیا جھوٹ بول کر لوگوں کو نمازی بنایا جائے گا؟ جھوٹے قصے بیان کر کے لوگوں کو دین کے قریب کر دیا جائے گا تو یہ کیسا دین ہے بھائی؟ دین تو ہمارا پاک, بالکل واضح اور صاف ہے. جو اس دین پر سچائی کی بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتا یا نہیں ہونا چاہتا, وہ جھوٹ کی بنیاد پر کیا قائم رہے گا؟ اس برکت کہاں سے آئے گی, خیر کہاں پہ آئے گا؟ کیونکہ بعض لوگ دیکھیں, وہی فاسد جو تعویل و فاسد فیکٹری میں جب یہ چیزیں پکتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے, کہتے ہیں جب اللہ کی مخلوق کے بیچ میں صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے, میاں بیوی کے صلح کے بیچ میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے, شرع اس کی اجازت دیتا ہے, تو خالق مخلوق کی آپس میں جوڑنے کے لیے قریب قریب جھوٹ کیوں نہیں بولا جا سکتا؟ یہ کیا ہے؟ یہ قیاس کون سا ہے؟ سبحان اللہ. بھائی خالق اور مخلوق کا معاملہ جو وہ الگ ہے. جھوٹ بولنا تو حرام ہے, ہم سب جانتے ہیں, ہر مذہب ہر دین میں جھوٹ بولنا حرام ہے. لیکن ایکسیپشن جو آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ کسی عقل سے آئی ہے یا کسی کرائے سے یا کسی کی قیاس سے آئی؟ نہیں, نص ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر دعوت اور تبلیغ میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ نہیں؟ نہیں ہے نا کوئی دلیل. اس کا مطلب میاں بیوی کے جو جھگڑا ہے ان میں صلح کرانے کے لیے جو جھوٹ بولا جا سکتا, کیا جھوٹ ہے بھائی؟ آپ صلح کرنے, صلح نہیں کرنے چاہتے بیوی, بیچ میں صلح کرنے کچھ لوگ آتے ہیں کہتے یار وہ تو صلح کرنی چاہتی, یار تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ وہ بھی نہیں چاہتا صلح, بیوی سے یار وہ تو صلح کرنی, تم ضد کیوں کر رہے ہو؟ جھوٹ تو ہے, صلح تو نہیں چاہتے دونوں, جھوٹ ہے کہ نہیں؟ لیکن دونوں صلح ہو جاتی ہے اس جھوٹ کی بنیاد پر. گھر بس گیا کہ نہیں؟ گھر بس گیا ہے. وقت اور غصہ آیا ہے, گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے, جناب غصے میں آ گئے ہیں, بس طلاق کا انتظار ہے, دونوں ہٹ دربے کا شکار ہو چکے ہیں, گھر ٹوٹنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, واللہ ہے رحمت ہے کہ گھر پھر سے جڑ جائے. دیکھو چغل خور بھی ہوتے ہیں, ادھر کا دشمن, ادھر کی بات, ادھر کی بات, لوگ تو ویسے تفرقہ چاہتے ہیں. تو اس گھر کو پھر سے بسانے کے لیے, دونوں کو پھر سے آپس میں ملانے کے لیے یہاں پر جھوٹ بولا ہے, اس کی گنجائش ہے. تاکہ معاملہ سیدھا ہو جائے. جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کو نہیں جانتا, جو اپنے خالق اور مالک رحمان رحیم اور کریم رب کے قریب نہیں ہونا چاہتا, اس کو جھوٹ بول کر آپ قریب کریں گے؟ جھوٹے اس کا دل قرآن کی مجید کی اللہ کے پاک کلام سن کر نرم نہیں ہوتا, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کر نرم نہیں ہوتا, سلف کی زندگی و سیرت دیکھ کے نرم نہیں ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ کے نرم نہیں ہوتا. پتہ نہیں کیسا دل ہے. جھوٹے کی ایک قصہ سنا دیں, آنسو بہہ جاتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. ہے ظلم کے نہیں؟ جس کے دل نرم ہوتے جھوٹوں قصوں سے, نہ تو پائیداری ہوگی, نہ ثابت قدمی ہوگی, زبزب کے شکار ہوں گے اور نہ ہی سے منہج پر قائم ہو سکتے ہیں. اس لیے سلف اور ان کے مخالفین کا اگر منہج دیکھیں آپ, قصے کہانیاں اس زمانے میں بھی تھے. میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کا قصہ آتا ہے کہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک شخص نے اپنی بات شروع کر دی, کھڑے ہو کے قصہ شروع کر دیا. احمد بن حنبل نے کہا اور رحمہ اللہ علیہ نے کہا, احمد بن حنبل نے کہا, وہ دونوں سن رہے ہیں, صبح لائے ادھر آؤ, تمہیں کس نے کہا؟ مجھے پتہ ہے. کہتے میں احمد بن حنبل میں نے, ہم نے تو نہیں کہا. کہتے کیسے ہو تم دو ہے, وہ کوئی بھی نہیں ہے, تمہاری رائے میں تو ہو سکتے ہیں. دیکھیں بات کیسے لوگ پھیر دیتے ہیں, کیسے کہانیاں, بس اس زمانے میں تھے قصے, جو قصہ لیکن مذموم سمجھے جاتے تھے معاشرے میں, اور جو حدیث بیان کرتے ہیں ان کا ایک اپنا ایک مقام تھا. تو سلف نے لوگوں کو دل جیتنے کے لیے, نرم کرنے کے لیے جھوٹے قصے کہنے بیان نہیں کیے, جھوٹ نہیں بولا. یہ پاک شریعت ہے, اس میں ایک ایک چیز واضح ہے. واللہ جھوٹ وہاں پہ بولا جائے جہاں پر کوئی چیز دھندلی ہو, واضح نہ ہو, صاف نہ ہو, تو اس کوئی نقص کو, کوئی خلل ہو, اس کو دور کرنے کے جھوٹ بولا جاتا ہے نا. شریعت بالکل پاک اور صاف ہے, کوئی خلل نہیں اللہ کی قسم, تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اس لیے دعوت اور تبلیغ میں جھوٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہیں پہ. مجھے ایک دکھا دیں دلیل جہاں پر جھوٹ سے کام لیا گیا ہو اور لوگوں کو رب کے قریب کر دیا گیا ہو جھوٹ کی بنیاد پر. ایک مجھے ایک دلیل دکھا دیں کہیں پہ, نہیں ملے گی آپ کو. اچھا قرآن مجید میں دیکھیں, مزے کی بات آپ کو بتاؤں, ضرب المثل مثال ہے نا قرآن مجید میں, واللہ ایک بھی ناممکن مثال نہیں ہے, باطل مثال نہیں ہے. مثال تو مثالیں ہوتی ہیں نا, یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ جن موجود نہیں ہے, جن کے یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. جن کا اسیب یعنی جن انسان کا داخل ہو سکتا ہے, اس کی دلیل بھی قرآن مجید میں ہے. تو جانتے کہاں پہ؟ سود خور کے تعلق سے, سورۃ بقرہ میں الذي تخبطه الشيطان من المس. اللہ نے مثال دی ہے، قیامت ایسے کھڑا ہوگا جیسے کہ اسیب زیادہ شخص ہو. مثال ہے، سود خور کو قیامت مثلا میشر میں ایسے کھڑا کر دیا جائے گا، ہوش و حواس اڑے ہوں گے. علماء فرماتے ہیں یہ ضرب المثل ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے اس لیے آخرت میں بھی اس کی مثال دی گئی ہے، اگر نہ ہو سکتا ہوتا تو مثال بھی نہ ہوتی. اللہ کی پاک کلام جو مثال، مثال کیا ہوتی ہے؟ مثال مثال ہی ہوتی ہے. دیکھیں کوئی بھی کہیں پہ آپ کو جھوٹ، دھوکہ، نعوذ باللہ، یا کوئی خلل یا کوئی ایسی چیز کہیں ملے گی نہیں آپ کو. حدیث میں دیکھ لیں آپ، قصے تو آپ اصل میں بیان فرمائے ہیں لیکن وحی ہے، حق ہے. سلف زندگی میں دیکھیں، باقی ایک میں بات کروں گا جن کی بات بیچ میں آئی ہے، مجھے یاد دینے اس پہ ایک پورا درس دینا ہے. المفقود یعنی جو شخص گم شدہ ہو جاتا ہے، اس کی بیوی کیا کرے گی؟ کتنے عرصہ انتظار کرے گی؟ شادی کر سکتے کہ نہیں کر سکتی ہے؟ اس کی عدت کیا ہوگی؟ خاوند پتہ نہیں کہاں چلا گیا، گم ہو گیا اچانک، شرعاً اس کا کیا حل ہے؟ پتہ اس کا بھی حل ہے شرعاً، اس کی بھی دلیل ہے. میرا قصہ ہے، سید عمر کے زمانے میں ایک شخص کو جن اغوا کر کے لے کے گئے تھے، 4 سال وہاں پہ رہا ہے. کیا اس نے پیاری خبر دی ہے، کیا اس نے دیکھا ہے، اور کیسے اغوا کر کے گئے ہیں، اور کیا پھر اس شخص نے آ کے جب واپس آئے، اس کی دوسری شادی ہو چکی تھی بیوی کی، کیا معاملہ ہوا ہے، بیوی پہلے کے پاس دوسرے کے پاس گئی ہے، کیا اس کا اصول ہے؟ انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کریں گے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.